السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 7، احتیاج السنتی لفہم القرآن، قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ابھی تک ہم جہاں تک سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں اتباع سنت کے مسائل میں، کہ سنت کی موجودگی میں رائے کی کیا حیثیت سمجھی جاتی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ جائے تو پھر کسی کی رائے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اس کے بعد تمام علماء اور تبع تابعین یا تابعین آتے ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی کیا ضرورت ہے یا کیسے ضرورت ہے. سنت یعنی حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں. سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں، یعنی جس طرح سے قرآن کے احکامات ماننا ہمارے لیے فرض ہیں، اسی طرح سے سنت، صحیح سنت سے ثابت جو باتیں ہیں وہ بھی ماننا ہمارے لیے فرض ہیں. جیسے کہ حدیث دیکھتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے. عن المقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان الا اریکته یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاہلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا یحل لکم لحم الحمار الأهلية ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهده إلا أن يستغني أنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوه فإن لم يقرؤوه فله أن يعقبهم بمثل قلاه رواه أبو داود. مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے. سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں. نہ ہی وہ درندے جن کی کچھلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، یعنی وہ بھی حلال نہیں ہے. نہ ہی کسی ذمے کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اب یہ حدیث اتنے واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی حرام چیزیں وہ بھی ہمارے لیے حرام ہیں. جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں خنزیر کا گوشت ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے. مردار خنزیر کا گوشت یا جو بھی قسم کا جانور ہے جو جھٹکا کھا کر مرا ہو یا اوپر سے گر کر مرا ہو، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو گدھے بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا گوشت حلال نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جاندار جو دوسرے جانداروں کا گوشت کھاتے ہوں، جن کے نوکیلے دانت اور نوکیلے ناخن ہوتے ہوں، یعنی جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نوکیلے دانت سمجھے، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حدیث سے بھی کچھ چیزیں منع کی گئی ہیں جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. دوسری سب سے اہم چیز یہاں پر، اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچا ہے جو کہ انتہائی تکبر والا ہے، جو انا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی جس کو اپنی انا بہت پیاری ہے، جس کو اپنی ایگو بہت پیاری ہے، اور وہ اپنے ایگو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو منع کرتا ہے. اور کیا کہہ کر کیا وہ زبردستی کی جھوٹی موٹی دلیلیں دیتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے کہ حدیثیں تو 200-250 سال بعد لکھی گئیں، لہٰذا احادیث کی ہم کو ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس ہم نے قرآن میں جو پایا اسی کو ہم حلال سمجھیں گے اور قرآن میں جو حرام ہے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی یہ ایسا شخص خواہش نفس کا پیروکار ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، وہ ہے یہ شخص جو منکرین حدیث ہے، جو اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا، وہ سب سے بڑا نافرمان ہے، اور نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں خبر دے دی تھی اور ایسے شخص کے بارے میں ہم کو آگاہ کر دیا تھا، ہمیں متنبہ کر دیا تھا کہ دیکھو ایسا شخص بھی ہوگا، یا ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور ان کی یہ ایسی خوبصورت باتیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم تو اہل القرآن کہتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں بس، اور کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دے لہٰذا ہم اس کو مانیں گے۔ تو قرآن پڑھ کر کس نے سنایا آپ بتائیں؟ خود اللہ کے رسول نے۔ پھر قرآن اللہ کے رسول سے سن کر لکھا کس نے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ تو جو صحابہ کرام نے قرآن لکھا، وہی صحابہ کرام نے احادیث بھی پیش کی، تو پھر ہم دونوں کو لینے میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ تو ایسا شخص دراصل جو کہتا ہے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، تو وہ تکبر والا ہے، متکبر شخص ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کا حکم نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو اس سے روکتا ہے۔ اور ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، جو معتزلہ فرقہ تھا، جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، اور آج بھی جو تفسیر پرویزی ہے یا پرچم اسلام نامی ایک رسالہ نکلتا ہے جو منکرین حدیث کا ہے، اور یہ جو آئین پرویزیت ایک کتاب لکھی تھی عبدالرحمن کیلانی نے، عبدالرحمن کیلانی نے اس میں پوری طرح سے کھول کر بتایا ہے کہ آج کے دور کے منکرین حدیث کون ہیں۔ اور آپ لوگ بھی الرٹ رہیں، ابھی آج جو ٹی وی شوز آپ دیکھتے ہیں، ٹاک شوز، ٹی وی پر ٹاک شوز جو آپ دیکھتے ہیں، جس میں کچھ لوگ جن کی ہلکی سی داڑھی ہے بس برائے نام، اور جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہلواتے ہیں، اور جن کے پیچھے ایک نوجوان طبقہ پڑا ہوا ہے، اب وہ آپ لوگ خود اس سے سمجھ جائیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ ٹی وی پر نام ہے۔ اگر آپ سرچ میں ڈالیں گے تو جو ہمارے بڑے بڑے صحیح اوتھینٹک اسکالرس ہیں ان کے ساتھ اس شخص کا بھی نام آتا ہے، تو اب آپ خود سمجھ جائیے، جیم سے نام ہے، لیکن ایسے لوگ دراصل لوگوں کو بلکہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان طبقے کو خاص طور سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسے لوگوں سے الرٹ رہنا چاہیے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنی منطقی و تاویلیں اور دلیلیں دیں گے آپ کو کہ ایک لمحے کے لیے آپ حیران رہ جائیں گے، اور کہیں گے، یعنی آپ کو وہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ دیکھا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھا حدیث کے ذخیرے میں کتنی ملاوٹ آ گئی، سب اس میں جھوٹی باتیں شامل کر دی گئی، لہٰذا حدیث کو مانو ہی مت۔ تو ایسی خوبصورت تاویلوں سے وہ آپ کو، آپ کے سامنے بات پیش کریں گے، اور آپ کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس فتنے میں ہی نہ پڑھیں، ایسے لوگوں کی نہ ہم بات سنیں، نہ ان کے کوئی لیکچر سنیں، بلکہ ہم کو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینی، اور اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے فتنے سے ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں، ہماری نوجوان نسل محفوظ رہے۔ تو وہ شخص کیسے کرتا ہے؟ وہ شخص تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یعنی ایک تکبر کی نشانی ہے، اور پھر کیا کہتا ہے تکبر سے کہ بس ہم تو قرآن میں جو ہے اس کو حلال سمجھیں گے، اور قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے۔ کیونکہ یہ شخص کیا چاہتا ہے اصل میں؟ وہ چاہتا ہے کہ شراب حلال ہو جائے، کیونکہ حدیث میں شراب کے حلال، شراب کی حرمت کی بات کی گئی ہے، قرآن میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں باقاعدہ یہ نہیں کہا گیا کہ حرام کی گئی تم پر شراب، جیسے کہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، ایسا جملہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ شراب، یہ جو کم سے کم جو کم نشہ والی چیز ہے، جب یہ حدیث کو نہیں مانیں گے تو جو کم نشہ والی چیز ہے اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں خمر کا تو لفظ آیا ہے کہ خمر استعمال مت کرو، شراب نہ پیو، لیکن وہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ نشہ کتنا نشہ حرام ہے، زیادہ تھوڑا وہ لے سکتے کیا۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی شراب میں جو چیز نشہ پیدا کرتی ہے اس کی چھوٹی سی چیز بھی پھر حرام ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں، حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا سنسار کر دینا ہے، لیکن قرآن میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی، قرآن میں کوڑے کی بات ملتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص یہ کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ یہ چیزیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔ تو اسی منکرین حدیث یا انہی لوگوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ایسا شخص جو تکیہ لگائے، ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے اور صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ سنت کی وجہ سے آج ہم کو دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا، اور کس طرح آسان ہو گیا آپ دیکھیں، یہ اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ سنت کی وجہ سے ہمیں دین پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اب ہم دیکھتے جائیں گے ون بائی ون۔ پہلے تو اور دو وہی حدیثیں ہیں جس میں منکرین حدیث کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ عن ابی رافع رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں اتنا کھلم کھلا اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا تھا اور خبردار کر دیا تھا، اور سبحان اللہ، یہ ایک امام بیہقی، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، کہا جاتا ہے دلائل النبویہ، کہ نبوت کے دلائل، انہوں نے کئی والیوم میں، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ تقریباً 12 والیوم میں انہوں نے عربی میں یہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے نبوت کے دلائل دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث کو جمع کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے وقت کی خبریں دی تھی، اور یہ خبریں کوئی دے ہی نہیں سکتا، یا تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر ہو جو آ کر یہ خبریں سنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا پیغمبر چنا ہو، یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ خبریں دی گئی تھی، اور یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو وحی آتی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے وحی آتی تھی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ خبریں دینے کے لیے لگایا، یعنی اللہ کے رسول تو خود غیب کا علم نہیں جانتے تھے، تو آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے یہ علم آتا تھا، فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا اور یہ خبریں آپ کو دیتا تھا، اور جو جو اللہ کے رسول نے بتایا ان 1400 سالوں میں، وہ تمام کی تمام باتیں ایز اٹ از، ایک کے بعد ایک پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ بلکہ ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب فارس فتح ہوا تھا، یعنی ایران فتح ہوا تھا، تو اس وقت ادی بن حاتم نے گواہی دی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کتنی صحیح بات ارشاد فرمائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایک بات دیکھتا چلا جا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی صحیح ہو رہی ہے، اور آپ واقعی میں اللہ کے رسول تھے، اور جو باتیں آپ نے فرمائی تھی جو ابھی پوری نہیں ہوئی، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ، اتنا ان کو یقین تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی فرمائی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آپ نے جو خبریں دی تھیں وہ ایز اٹ از سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور ہر دور میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو منکرین حدیث تو نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، بہت اچھا نام انہوں نے اپنا رکھا ہے، تاکہ لوگ بہکیں، ان کے بہکاوے میں آئیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے شر اور فتنے اور فساد سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح ہدایت دے، اور ہم کو صحیح حدیث کی حفاظت کرنے والا اور اس حدیث کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ اپنا اتنا کام کر رہے ہیں، جو منکرین حدیث ہے ان کا کام اتنا پھیل رہا ہے بظاہر، اور اتنا بڑھ رہا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے ان کی پیروی کر رہا ہے، یعنی بلائنڈلی فالو کرنا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ماڈرن طریقے کی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اٹریکٹ ہو رہا ہے ان کی جھوٹی سچی باتوں پر۔ تب ہم کو ہمارے نوجوان طبقے کو صحیح رخ کی طرف لانے کے لیے آپ دیکھیں کتنا کام کرنا ہوگا، لیکن ہم تو آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے کاموں سے، اپنے گھریلو کاموں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی جو ہم نے بنا رکھے ہیں بس اپنا سسٹم، اس سے ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم کہاں بھلا اپنی نوجوان نسل کے لیے کام کرنا چاہیں گے، جبکہ ہم کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ہم کو جاگ جانا چاہیے، ہم کو جہاں ہم اگر 2 گھنٹے دین کا کام کرتے تھے ہمیں 10 گھنٹے لگا دینا چاہیے اس کام میں، اور سب سے بڑھ کر آج کے دور کا تقاضا یہ کہ حدیثوں کو عام کیا جائے، صحیح حدیثوں کو، یعنی یہ آج کے دور کا تقاضا، ریکوائرمنٹ، ضرورت ہے یہ آج کے دور کی، کہ آپ جتنا ہو سکے حدیثوں کو عام کریے، احادیث پڑھیے، احادیث پڑھائیے ہر طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تب قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ سنت کے ذریعے سے ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامانۃ نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنۃ رواہ البخاری. بہت اہم حدیث ہے یہ. اب اس حدیث کے سامنے تو پھر کسی کی کوئی رائے باقی ہی نہیں رہتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، سبحان اللہ، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے یہ، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سے سمجھا. دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، سنت کے ذریعے سے ہی قرآن کو سمجھا گیا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کے لیے لازماً سنت کی حفاظت ضروری تھی. تو اس لیے بہت سارے اسکالرز اس آیت کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہاں پر ذکر کا مطلب اللہ کے رسول کی حدیث لیتے ہیں وہ لوگ کہ قرآن کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احادیث کو بھی محفوظ کیا، کیونکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کا باقی رہنا اور سنت کا ثبوت رہنا ضروری تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی تڑپ، ایسی سوچ پیدا کر دی کہ ان لوگوں نے احادیث کو محفوظ رکھنے کا کام کیا، آگے احادیث بیان کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام پیدا کیے. ایک ایسا وہ دور تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ آسمان کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات اترتی تھی کہ وہ احادیث کو محفوظ کریں. ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی محدثین نے احادیث کو جمع کرنے میں، اس کو چھانٹ کر صحیح کو صحیح کرنے میں اور غلط کو غلط بتانے میں، الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے آسمان سے، جسے لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھا کس کے ذریعے ہے؟ سنت کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو واضح کر کے، آپ اس کو سمجھا کر بتا دیں لوگوں کو. تو قرآن کو اللہ کے رسول نے سمجھایا. ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امین الناس فقال اجبت مما اجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبل صدقته رواہ مسلم. یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نمازیں قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جب کہ زمانے امن ہے تو کیا پھر بھی قصر کی رخصت ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول سے مسئلہ دریافت کیا. تو آپ نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیونکہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تم حالت خوف میں ہو تو اپنی نمازوں میں کمی کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو. اب جب کہ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، یا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تو امن ہے، خوف کی حالت نہیں ہے، تو پھر ہم نماز قصر کیوں کریں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے بھی اسی طرح سے تعجب ہوا تھا، اور میں نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو، ان کی وجہ سے ہمیں بھی یہ مسائل معلوم ہوئے، ورنہ ہم بھی ایسے ہی سوچتے رہ جاتے اور پھر کچھ ہمیں اس کا جواب نہ ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو کہ انہوں نے یہ باتوں کو پوچھا اللہ کے رسول سے، پھر ہم کو بھی آگے پہنچایا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے رکھا ہے. لہٰذا قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں، قصر کرنے سے نماز کا اجر جو ہے آدھا ملے گا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کمی کر دی ہے، قصر کر دیا ہے، تو اس میں کوئی اجر کم نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال ملتی ہے. ان عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال فاخذت اقالين احدهما ابيض والاخر اسود فجعلت انظر اليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال انما هو الليل والنهار رواه الترمذي حديث صحيح. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی نہیں سمجھ پائے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئیں. چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لی, ان میں سے ایک سفید دوسری سیاہ تھی, اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا. جب میں نے یہ صورتحال اللہ کے رسول کو بتائی تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی. پھر فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. یعنی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسکرائے اور پھر کہا کہ یہ دو دھاریوں سے مراد ایکچولی دھاگا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد رات کے آسمان پر جو سیاہی اور سفیدی ہوتی ہے وہ ہے اس سے مراد. سبحان اللہ, آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے تھے قرآن کو تو پھر ان کو اللہ کے رسول کے پاس آنا پڑتا تھا. حالانکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام دی بیسٹ لوگ تھے, یہ وہ کمپینینز تھے جن کو اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے چنا, ان کے ساتھ کے لیے چنا, جن کے سامنے جن کے باتوں سے جن کے سوالوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں ماشاء اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو قرآن سمجھنے کے لیے کس کے پاس آنا پڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا. پھر چوتھی مثال ہے, سوری پہلی مثال ہم نے وہ حدیث سے پڑھی تھی کہ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا, دوسری مثال عمر رضی اللہ عنہ کی, تیسری مثال عدی بن حاتم کی, اور چوتھی مثال ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمع ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اب یہاں پر مثال کے ذریعے سمجھایا گیا, عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا, سورہ انعام آیت نمبر 83, تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو, یعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے اور سنت کے بغیر نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہاڑ پر قرآن نازل فرما دیتا اور کہتا کہ جاؤ لوگو اور وہاں سے قرآن اٹھا لو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل کرنے کے لیے اپنے نبی کو چنا, قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی, اور قرآن کو سمجھانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں وضاحت کر کے بتایا اور پھر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں. مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے. پھر اور مثالیں دی جا رہی ہیں اور جو 52 مسئلہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی دراصل اسی کی ایک مثال ہم کو ملے گی. قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے, سورہ بقرہ آیت نمبر 184. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودا عن المسافر نصف الصلاۃ والصوم وان الحبل والمرضع, رواہ النسائی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے, جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. سبحان اللہ, اب دیکھیں حدیث سے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, یعنی حدیث قرآن کے حکم میں اضافہ کرتی ہے اور یہ بات بھی ہمیں ماننا, یعنی ہم کو یہ بات بھی ماننا چاہیے. قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوہ الحق لتاتی کثیرا علی خلاف الرائی فما یجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة رواه البخاری. ابو زناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بعض اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا ادا نہ کرے. یعنی بعض اوقات ہو سکتے عقل یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بات کیوں بھلا مانے ہم، یا یہ بات تو عقل کے خلاف ہمیں لگ رہی ہے، لیکن جو شرعی احکام ہوتے ہیں اگر عقل کے خلاف بھی ہو تو ہمارے اوپر کرنا اس کا ضروری ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کرنا اس کی اتباع کرنا مسٹ ہے. کیونکہ عقل تو انسان کو بہکا سکتی ہے، عقل انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن جو وحی کی تعلیمات ہیں وہ انسان کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں. اور بظاہر اگر ہم کو وہ عقل کے خلاف لگ بھی رہے ہوں تو یہ ہماری سوچ کی اور عقل کی خرابی یا کمی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں یا اپنے رسول کے ذریعے سے دیے ہیں وہ سب کے سب فطرت کے عین مطابق ہیں، لہٰذا اس کو ماننا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن نے زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کی سزا دی. قرآن کا حکم ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. سورہ نور کی آیت ہے. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے معاملے میں تم کو ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اب دیکھیں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء معاذ بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا مرتين فترددہ ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 اذهبوا به فرجموه رواه ابو داؤد حدیث صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 زنا کا اعتراف کیا، آپ نے انہیں واپس لوٹا دیا. معاذ رضی اللہ عنہ پھر حاضر ہوئے اور 2 زنا کا اعتراف کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے 4 اپنے خلاف گواہی دے دی. تب لوگوں کو حکم دیا جاؤ اسے سنگسار کر دو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھے. لہذا حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا. قرآن نے تمام مردار حرام قرار دیے جبکہ اللہ کے رسول نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار دی ہے. قرآن کا حکم ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ به. حرام کیا گیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. سورہ مائدہ کی آیت ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحل میتته رواہ ابن خزیمہ صحیح. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اب یہاں پر صرف مچھلی کا ذکر نہیں کیا گیا، ایک دوسری حدیث ہے وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر 2 حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی. جبکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صرف کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اسی بنا پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سمندر کے اندر کی جو چیزیں ہیں، چونکہ یہاں پر مچھلی کا نام نہیں لیا گیا تو مین تو مچھلی ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں سمندر کے وہ بھی جو سی فوڈ ہم جس کو کہتے ہیں وہ جائز ہیں. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یا کچھ لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ سمندر کے جو ہم جو چیزیں کھاتے ہیں چاہے وہ پراؤنس ہو یا پھر اور بھی جو چیزیں ہیں وہ جائز ہیں، اور اسی بنا پر دیکھیں یہاں پر وہ آرام سے ملتے بھی ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول نے سمندر کا پانی پاک قرار دیا اور اس کا مردار حلال قرار دیا. پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا. قرآن کا حکم ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 32. جبکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوہل الذہب والحریر للإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه النسائي حدیث صحیح. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ مردوں کو اور سونا اور ریشم پہننا نہیں ہے، اور یہ حکم ہر کوئی مانتا ہے جب سے حدیث پڑھتے آئے ہیں اب تک، اور آگے بھی جو صحیح مسلمان ہیں وہ اس حکم کو مانیں گے. پھر قرآن میں وضو کے طریقے میں منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسح اور پاؤں دھونا بتایا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے تین مرتبہ ہاتھ دھونا، تین مرتبہ کلی کرنا، تین مرتبہ ناک صاف کرنا، پھر منہ دھونا، پھر تین مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد سر اور کانوں کا مسح کرنا، اور پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا بتایا ہے. قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. جبکہ اللہ کے رسول کا حکم ہم دیکھتے ہیں، ان حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فافرغ على يده من انائه فغسلها ثلاث مرات ثم ادخل بيمينه في الاناء ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسا براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا. متفق عليه. حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا اور کوہنیوں تک بازو تین مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں مختصر وضو کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ صحیح اور پورا مکمل وضو کا طریقہ، یعنی جو ڈیٹیل سے بتایا گیا قرآن نے مختصر بتا دیا، اس کی ڈیٹیل ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ تین تین مرتبہ دھویا جائے گا اور کیسے دھویا جائے گا، کون سی چیز پہلے کون سی چیز بعد میں، یہ سب حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اگر احادیث نہ ہوتی تو آج ہم کیسے عمل کر سکتے تھے. اور جو پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں تو ان کے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ وہ لوگ بھلا چکے تھے. ان کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، ان کی تعلیمات کو انہوں نے محفوظ نہیں رکھا، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے طریقے کو محفوظ رکھا، امت کے دلوں میں، یعنی جو محدثین تھے، ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی سنت کی کہ انہوں نے اس سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے محدثین کرام کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے جیسا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرے. آج جو احادیث کے ساتھ دیکھا جائے تو مذاق کیا جا رہا ہے، احادیث کو جو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غیر اہم بتایا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ احادیث محفوظ نہیں رہی، لہٰذا احادیث کو چھوڑ دو، نعوذ باللہ، صرف قرآن کافی ہے. تو ہمیں اس کا جو ہے جواب دینا پڑے گا، ہمیں بھی حدیث رسول کا دفاع کرنا ہوگا. اگر آج ہم حدیث رسول کا دفاع نہیں کریں گے تو کل اللہ کے رسول ہم سے پوچھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اور پھر اللہ کے رسول بھی ہم سے پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچیں ہم کیا منہ لے کر جائیں گے. تو احادیث کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو احادیث کو پڑھنا، جاننا اور اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے. اور یہ والی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. مسلمانوں، آگاہ رہو، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز، یعنی حدیث بھی دیا گیا ہوں. سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دین کو سمجھ پاتے ہیں اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو آپ لوگ چار مثالیں مختصرا یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. یہ سوال آپ لوگ لکھ لیں کہ سنت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا کس طرح آسان ہے، اس کی مثالیں آپ کو دینا ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.